اسلامی افکار کی پیشکش.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ کفا وسلام فکلوا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء فاذا قتلتم فاحسنوا القتلہ واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحہ فلیحد احدکم شفرتہ فلیرح ذبیحتہ. آج کا جو عنوان ہے وہ ہے ذبح کرنے کا طریقہ. سورہ انعام میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو تو جس جانور پر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے اس کو کھاؤ. ما لکم الا تاکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ وقد فصل لکم ما حرم علیکم الا ما اضطررتم الیہ. تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اس جانور کو نہیں کھا رہے ہو جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، جبکہ اللہ تعالی نے تمہارے لیے وہ چیزیں کھول کھول کر بیان کی ہے جو تم پر اللہ نے حرام کی ہے. اور حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے ہر چیز میں احسان لکھ دیا ہے. احسان کا مطلب یہ ہے کسی چیز کو اچھے سے اچھے انداز میں کرنا. ان اللہ یحب اذا عمل احدکم عملا ان یتقنه. اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی بھی کام کرے تو اچھے انداز میں کرے. اس لیے عبادات میں احسان یہ ہے کہ ان تعبد اللہ کانک ترہ، تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اب آتے ہیں جانور کو ذبح کرنے کے سلسلے میں. ذبح کر کے کھانا یہ ایمان کی علامتوں میں سے بھی ایک علامت بیان کی گئی ہے. من صلی صلاتنا، جو ہماری طرح نماز پڑھے، واستقبل قبلتنا، قبلتنا کعبے کی طرف رخ کے نماز پڑھے، واکل ذبیحتنا، ہمارے ذبیحہ کو کھائے، تو وہ ہم میں سے. اب کچھ بنیادی چیزیں جاننے کے بعد اس مسئلے کو سمجھنا آسان ہوتا ہے. یہ بات یاد رکھ لیجئے گا کہ میت کے سلسلے میں، یعنی مردار کے سلسلے میں، جو جانور جس کی روح نکل چکی ہے اس کے سلسلے میں یہ حکم ہے کہ وہ حرام ہے. الاصل فی المیتۃ الحرمہ، اصل یہ ہے کہ میتہ حرام ہے. حرم علیکم المیتۃ، حرم علیکم المیتۃ والدم، تمہارے لیے مردہ حرام. میتہ کہتے ہیں وہ جانور جس کی روح نکل گئی ہے اور اس کو شرعی طریقے سے ذبح نہیں کیا گیا ہے، اس کو میتہ کہتے ہیں. لیکن ان جانوروں میں دو جانور ایسے ہیں کہ جو مستثنا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احلت لکم میتتانی ودمانی، تمہارے لیے دو میتہ حلال کر دیے گئے ہیں اور دو خون حلال کر دیے گئے ہیں. دو میتہ، اما المیتتان فالحوت، اس سمک کا بھی لفظ آتا ہے، مچھلی اور ٹڈی. دو خون، الکبد والطحال، جگر اور تلی. دوسری جگہ پر اللہ تعالی نے فرمایا ہے احل لکم صید البحر، سمندر کا جو شکار ہے تمہارے لیے حلال قرار دیا گیا ہے. تو سمندری جانور کا مسئلہ الگ ہے، ان کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور مچھلی تو سمندری جانوروں میں سے آتا ہے، ٹڈی ہے، اس کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں. ذبح کرنے کے لیے جو آلہ ہو وہ ایسا آلہ ہو جس میں دھار ہو اور اس سے خون بہتا ہو. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انہر الدم وذکر اسم اللہ علیہ فکلوہ لیس السن والظفر. ہر وہ چیز جس سے خون بہتا ہو اور اس پر اللہ کا نام لیا جائے تو پھر اگر اس سے ذبح کیا جائے تو وہ جانور کھا لو، سوائے دانت کے اور سوائے ناخن کے. اگر ناخن اور دانت سے ذبح کیا جائے، چاہے ناخن الگ ہو گیا ہو چاہے دانت الگ ہو گیا ہو، یا ساتھ میں ہو تب وہ ذبیحہ جائز نہیں ہے. ذبح کرنے کے لیے ضروری ہے کہ چار رگیں ہوتی ہیں, حلقوم ہے, اس کے پیچھے ہوتی ہے مری یعنی غذا کی جو نالی ہے, اور ودیجین جو گردن کی جو رگیں ہیں. اس میں حلقوم کا کاٹنا اور مری کا کاٹنا واجب ہے, اس کے بغیر ذبح حلال نہیں ہوتا. ودیجین میں سے ودیجین کو دونوں کو کاٹنا یہ مستحب ہے. بعض علماء کے نزدیک ودیجین میں سے دونوں میں سے ایک کا کاٹنا واجب ہو جاتا ہے, اس کے بغیر کوئی ذبیحہ حلال نہیں ہے. اس کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ جب ذبح کیا جائے, چاہے عقیقہ کا کر رہے ہوں یا چاہے قربانی کر رہے ہوں, جانور کو قبلے کی طرف لٹا دیا جائے, چھری تیز ہو اور تیزی سے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے چھری چلائی جائے, جس سے حلقوم, مری اور ودیجین کٹ جائیں, یعنی تینوں رگے چاروں رگے کٹ جائیں. اونٹ کو جب ذبح کرنا ہو تو نہر کرنا افضل ہے, یہاں پر جو اس میں نیزہ مارنا یا بھرچی مارنا مستحب ہے جب اونٹ کھڑا ہو. البتہ بقیہ جانور کو بائیں جانب لٹا کر ذبح کرنا مستحب ہے. اب ایک اور مسئلہ, اگر شکار کر رہے ہیں اور شکار کی بھی اجازت دی گئی ہے, اگر شکار کر رہا ہے اور تیر سے شکار کر رہا ہے اور تیر لگ گئی اور جب جانور کے پاس پہنچ رہا ہے تب تک وہ جانور مر چکا تھا, تو وہ جانور حلال ہے چاہے تیر کہیں بھی لگ جائے. لیکن اگر شکار کر رہا تھا, جانور کی سانس چل رہی تھی تو اور جان باقی تھی, تو پھر ذبح کرنا صحیح طریقے سے واجب ہو جاتا ہے. پھر بھی مر گیا تو پھر وہ جانور حرام ہو جاتا ہے. اگر شکاری جانور ہو تو جس کو تربیت دی گئی ہے, وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما امسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. تو اگر شکاری جانور سے شکار کیا جا رہا ہے, اس کو تربیت دی گئی ہو اور اس کے بھی طریقہ ہے کہ اس کو سکھایا جائے, اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب مالک چھوڑے تو جانور چلا جائے, جب مالک اس کو روک دے تو جانور رک جائے, اور جب ذبح کرے تو کچھ کھائے نہیں, یہ تین شرائط ہیں. پھر وہ جانور شکار کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں کوئی شکار مر جاتا ہے تو وہ حلال ہے. اگر مالک کے پہنچنے کے بعد بھی وہ اس کے اندر روح باقی رہتی ہے تو پھر اسے ہی ذبح کرنا واجب ہوتا ہے. ذبح کرنے کے اور شکار کرنے کے سلسلے میں ایک نقطہ یاد رکھیں, ذبح کرنے سے پہلے اور جانور کو چھوڑنے سے پہلے بسم اللہ کہنا سنت ہے. اور اگر بسم اللہ نہ کہے, بسم اللہ کہنا سنت ہے, اگر نہیں کہتا ہے, ایک مسلمان ہے اور وہ ذبح کر رہا ہے اور یہ تمام چیزیں کٹ رہی ہے, مری, حلقوم اور ودیجین, تو مسلمان کا ذبیحہ حلال ہے. بعد ائمہ کے نزدیک اگر عمدن بسم اللہ نہیں کہتا ہے تو پھر وہ جانور حرام ہو جاتا ہے. تو لہذا فقہاء کرام کے اختلافات کو سامنے رکھتے ہوئے اور احادیث اور قرآن مجید کی روشنی میں چیزیں بیان کی جاتی ہے, تو احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ جب بھی ذبح کیا جائے تو بسم اللہ کہہ کر ذبح کیا جائے. ذبح میں اور شکار میں بنیادی ایک فرق ہے. ذبح میں جو بسم اللہ پڑھی جاتی ہے وہ جانور کے لیے بسم اللہ ہے. مثال کے طور پر اگر ایک جانور کو ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھا اور چھری لگانے ہی والا تھا کہ جانور چلا گیا, دوسرا جانور آ گیا, تو اس کے لیے الگ سے بسم اللہ پڑھنا پڑے گا. ٹھیک, البتہ شکار کسی ایک جانور کو دیکھ کر شکار کر رہے تھے اور بسم اللہ پڑھ کے انہوں نے آلہ جو شکار کا ہے اس کو پھینک دیا اور اس جانور کو لگنے کے بجائے کسی اور جانور کو شکار کا شکار ہو جاتا ہے تو وہ صحیح ہے، کیونکہ شکار میں آلے پر بسم اللہ پڑھا جاتا ہے، جانور پر نہیں پڑھا جاتا. ذبیحہ میں جب ذبح کرتے ہیں تو جانور پر بسم اللہ پڑھی جاتی ہے. اہل کتاب جو اپنی اصلی تعلیمات پر ہوں، کم سے کم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو تعلیمات تھی اس تعلیمات پہ ہوں، تو ان کا ذبیحہ اگر بسم اللہ کہہ کے پڑھتے ہیں، ذبح کرتے ہیں، اللہ کے نام پر ذبح کر رہے ہیں، تو ان کا ذبیحہ حلال ہے، اور فری طریقے سے ذبح کر رہے ہیں تو حلال ہے. اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. آج ہم تمہارے لیے طیبات کو حلال کرتے ہیں، اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے. یعنی تم اہل کتاب کو اپنا گوشت بیچ سکتے ہو، بیچ سکتے ہو اور ان کا ذبیحہ کھا سکتے ہو، بشرط یہ کہ ذبح اسلامی طریقے پر کیا جائے اور اللہ کا نام لیا جائے. لیکن بت پرست، مجوسی یا مرتد کا ذبیحہ حلال نہیں ہے. اسی طرح سے وہ جانور جو غیر اللہ کے لیے ذبح کیا جاتا ہے، چاہے اس میں سورہ فاتحہ ہی پڑھا جائے، تو پھر وہ جانور حرام ہو جاتا ہے، حلال نہیں ہوتا. حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخندير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم. تمہارے لیے میتا حرام ہے، خون حرام ہے، یعنی بہتا ہوا خون پینا حرام ہے. خنزیر کا گوشت اصل ہوتا ہے تو خنزیر کا گوشت حرام ہے. اور وہ جانور جس کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے وہ حرام ہے، اور وہ جانور جس کا گلا گھونٹ کے مر جائے وہ حرام ہے. والموقوذۃ، اور وہ جانور جس کو پتھر سے مار کر وہ بھی حرام ہے، مر جائے تو حرام ہے. متردی، اوپر سے نیچے گر جائے تو وہ حرام ہے. والنطیحۃ، جس کو سینگ سے مارا جائے وہ بھی حرام ہے. اور جس جانور کو درندے کھاتے ہیں اور وہ مر جاتا ہے تب حرام ہے، اور اگر زندہ ہے پھر اللہ پھر صحیح طریقے پر ذبح کیا جاتا ہے تو وہ حلال ہو جاتا ہے. جانوروں کو ذبح کرتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ حامل جانور کو ذبح نہ کریں، اگرچہ حرام نہیں ہے لیکن حامل جانوروں کو افضل یہی ہے کہ بچہ ہو جائے اور پھر اس کے بعد چاہے تو دونوں کو ذبح کریں. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دودھ دینے والا جو جانور ہے اسے ذبح نہ کرے. ایاک والحلوب، کہا دودھ دینے والے جانور کو ذبح نہ کرے. ہو سکتا ہے بالخصوص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آئے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے پاس مہمان بن کے گئے تھے، تو اس شخص نے پہلے کھجور پیش کیا پھر بکری ذبح کرنے کے لیے چلے گئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاک والحلوب، کیونکہ اس کے ذریعے دودھ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو پھر اس کے دودھ سے اس کے گھر والے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں. تو دودھ دینے والی جو بکری ہے تو بہتر یہ ہے کہ اس کو ذبح نہ کیا جائے، اس کو پھر بعد میں ذبح کیا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ارکبوها صالحة وکلوها صالحة، ان جانوروں کو جو سواری مطلب اونٹ پہ سواری کر سکتے ہیں تو اچھے انداز میں اس میں سواری کرو اور کھاؤ تو بھی اچھے انداز میں، اس اچھی حالت میں جب جانور ہو تو اس کو کھایا جائے. اگر کسی نے جانور کو ذبح کیا اور جانور کی پیٹ میں بچہ تھا اور وہ بچہ ذبح کرنے کی وجہ سے اس بچے کا اس میں انتقال ہو گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زکاۃ الجنین زکاۃ امہ، تو جنین جو ماں کے پیٹ میں بچہ ہے اس کا ذبیحہ ماں کا ہی ذبیحہ ہے، یعنی ماں کو جو ذبح کیا ہے اس کے ذریعے اگر وہ بچہ مر گیا ہے تو وہ بچہ حلال ہے. لیکن اگر بچہ زندہ ہے تو پھر اس کو الگ سے ذبح کرنا واجب ہے. اگر ہم کسی جانور کو ذبح کر رہے تھے, اونٹ یا گائے بکری, اور وہ بدک کے بھاگ گیا, تو پھر اس کو کنویں میں گر گیا یا کہیں بھاگ گیا اور اس کو وہ بے قابو ہو گیا, تو اس کو کہیں بھی اس کے جسم پر اگر دھاری دار آلے سے مار دیا جائے اور خون بہنے لگ جائے, پھر وہ جانور مر جاتا ہے, تو پھر وہ جانور بھی حلال ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ھذہ اوابد کاوابد الابل, یہ بدکنے, اس میں بھی کچھ جانور بدک جاتے ہیں جس طرح سے اونٹ بدک جاتا ہے. تو یہ ذبح کرنے سے متعلق چند مسائل تھے. اللہ تعالی نے چونکہ فرمایا ہے کلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ, ہم جانوروں کو اللہ کے نام پر ذبح کر کے کھائیں, اور جب اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے تو اس کے کھانے میں ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے, اور اس کو حدیث پاک میں مومنین کی علامت بھی بیان کی گئی ہے. عقیقہ, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الغلام مرتهن بعقیقته يذبح عنه يوم السابع ويسمى ويحلق رأسه, شریعت اسلامیہ کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ انسان کی پیدائش سے پہلے سے لے کر انسان کی وفات تک کے تمام احکامات کو بیان کیا گیا ہے. انسان کی جب پیدائش کی ابتدا ہوتی ہے تو مباشرت کے آداب میں بسم اللہ پڑھنے کہا گیا, اور کہا کہ جو کوئی بسم اللہ اللہم جنبنا وجنب الشیطان ما رزقتنا کہتا ہے تو جو بچہ ہو جاتا ہے تو اس بچے کو شیطان نقصان نہیں پہنچا سکتا. جب یہ ترغیب دی گئی ہے میاں بیوی کو کہ جب وہ ہم بستری کریں تو وہ اولاد کی تمنا کرے, اولاد کی تلاش میں ہو, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم, اب تمہیں رمضان کی راتوں میں بھی مباشرت کی اجازت دی جاتی ہے, لیکن اور آپ اس چیز کو تلاشو جو اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھ دیا ہے, یعنی اولاد کو تلاشو. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نساؤکم حرص لکم فأتوا حرصکم أن شئتم وقدموا لأنفسکم, تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں. پھر آگے فرماتے ہیں وقدموا لأنفسکم, اپنے لیے اچھے اعمال کو پیش کرو, اور مفسرین کرام فرماتے ہیں اس سے مراد نیک اولاد ہے, کیونکہ نیک اولاد مرنے کے بعد بھی انسان کو فائدہ دیتی ہے. اولد صالح یدعو له, جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس کے بھی حقوق بیان کیے گئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہو اعلم بکم اذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم, اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں اس وقت سے جانتا ہے جب تم ماں کے پیٹ میں جنین کے شکل میں تھے, حمل کے شکل میں تھے. والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء, اللہ کی ذات وہ ہے جو تمہیں ماں کے رحم میں شکل دیتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے. اور مخلوق کی حالت ایسی ہے کہ جو اپنی صورت بنانے سے عاجز ہے تو وہ اپنی تدبیر کیسے کر سکتا ہے. من عجز عن تصویر نفسه فهو عن تدبیر غیره اعجز, علماء اکرام فرماتے ہیں جو اپنی شکل بنانے تک سے عاجز ہے وہ دوسروں کی تدبیر بنانے کے سلسلے میں زیادہ عاجز ہوگا. پھر حمل کے بھی حقوق ہیں, حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت نے زنا کیا اور اس زنا کی وجہ سے وہ حامل ہو گئی, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سزا کو مؤخر کیا, کہا کہ جاؤ یہاں تم میرے پاس اس وقت آنا جب اس کی ولادت ہو جائے. پھر بچے کی ولادت ہو گئی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کی مدت رضاعت پورا کرو. پھر جب عورت آئی بچے کے ہاتھ میں روٹی تھی تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک آدمی نے اس بچے کی کفالت لی, تو پھر اس عورت کو جو زنا کی سزا ہے وہ دی گئی تھی. تو یہ جنین کا حق ہے, حمل کا اسلام میں حق رکھا گیا ہے. پھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچے کو پیدا ہونے کے بعد جو سب سے پہلی چیز ہے اذان دینا. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اذن فی اذن حسن ابن علی حینما ولد. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن بن علی یعنی اپنے نواسے فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بیٹے کے کان میں اذان دی. اور اذان کا اطلاق احادیث مبارکہ میں اذان اور اقامت دونوں کے لیے آتا ہے. حدیث پاک میں آیا ہے بین کل اذانین صلاۃ, دو اذان کے درمیان نماز ہے, یعنی اذان اور اقامت کے درمیان سنت نماز ہے. تو اقامت کے لیے بھی اذان کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اسی لیے فقہاء کرام نے کہا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے سیدھے کان میں اذان دی جائے اور اس کے بائیں کان میں اقامت کہی جائے. جو اذان کا لفظ ہے حدیث میں اذان اور اقامت دونوں کے لیے آتا ہے. جب بچہ 7 دن کا ہو تو 7 دن کے جب بچہ ہوتا ہے تو اس وقت 3 اعمال ہیں. نمبر 1 عقیقہ کیا جائے, نمبر 2 نام رکھا جائے, نمبر 3 اس کے سر کو گنجا کیا جائے اور اس کے وزن جو بال کا وزن ہے اس کے بقدر سونا یا چاندی صدقہ کیا جائے. اور حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عن الغلام شاتان وعن الانثى واحدة ولا يضركم ذكرانا ام اناثا. لڑکا ہے تو اس کی طرف سے 2 بکریاں, لڑکی ہے تو 1 بکری, بکرا بھی ہو سکتا ہے بکریاں بھی ہو سکتی ہیں. اس سلسلے میں یاد رکھیے گا کہ قربانی اور ذبائح کے سلسلے میں حدی یعنی وہ جانور جو حاجی ذبح کرتا ہے, قربانی جو عید الاضحیٰ کے موقع پر کی جاتی ہے, اور عقیقہ, ان تینوں کا جو حکم ہے وہ جانور کے صفات کے اعتبار سے, جانور کے عمر کے اعتبار سے, جانور کے عیوب کے اعتبار سے, اور جانور ایک جانور کتنے کے برابر ہے اس کے اعتبار سے تینوں کا ایک ہی حکم ہے. اسی لیے حدی کے سلسلے میں مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول ہم لوگ 7 لوگ ایک 7 افراد ایک اونٹ میں شریک ہوتے تھے اور ایک گائے میں شریک ہوتے تھے. چونکہ حدی حاجی کی قربانی کو کہتے ہیں اور دیگر بھی حدی کی قربانی کو حدی کہا جاتا ہے, تو قربانی میں بھی وہی مسئلہ ہے, عقیقہ میں بھی اسی پر قیاس کیا جاتا ہے. اگر ایک آدمی بکرا یا بکری ذبح کر رہا ہے عقیقے میں تو لڑکے کی طرف سے 2 اور لڑکی کی طرف سے 1, اور اگر بڑا جانور ذبح کر رہا ہے تو لڑکے کی طرف سے 2 حصے اور لڑکی کی طرف سے 1 حصہ کر دے دیتا ہے تو اس سے عقیقہ ہو جائے گا. اس لیے کہ شریعت اسلامیہ میں جانوروں کے عیوب کے اعتبار سے, جانوروں کے اعمار کے اعتبار سے حدی عقیقہ اور قربانی کا حکم ایک ہی ہے. یہ اصولی اعتبار سے یہ بات کہی جاتی ہے, اس لیے تینوں کا حکم ایک ہے. تو لہذا تینوں میں اشتراک کی بھی یعنی تینوں کو ایک ساتھ ملا کر بھی ذبح کیا جا سکتا ہے. ایک حصے میں ایک جانور میں اگر 7 حصے ہیں, بڑا جانور ہے بھینس ہے یا اونٹ ہے, تو یہ بھی امکان ہے کہ 2 حصے قربانی کے ہو, 1 حصہ یا 3 حصے لڑکی کا عقیقہ لڑکیوں کا عقیقہ ہو, 2 حصہ ایک لڑکے کا عقیقہ ہو, اس کی بھی گنجائش ہے. البتہ افضل یہی ہے کہ ایک لڑکی کی طرف سے 1 بکرا ذبح کیا جائے اور لڑکا ہو تو 2 بکرے یا 2 بکریاں, 2 مینڈے یا 2 مینڈیاں یہ ذبح کیا جائے. یہ عقیقے کا مسئلہ ہے. اور جب بچے کا نام رکھا جائے 7ویں دن, اچھا نام رکھا جائے, بہترین نام عبداللہ اور عبد الرحمن حدیث میں آتا ہے, اور وہ نام رکھے جو اچھے نام کو رکھنے کی ترغیب دی گئی ہے. تو یہ عقیقے کے متعلق چند احکامات تھے. اللہ تعالیٰ ان مسائل کو جان کر ان مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور نقطہ, اگر ساتویں دن عقیقہ نہ کر پائے تو 14-21 مؤخر کر سکتے ہیں, جب بھی فرصت ملے اس انداز میں اس وقت عقیقہ کیا جا سکتا ہے. نام کے سلسلے میں بھی یہی ہے کہ نام پہلے دن بھی رکھا جا سکتا ہے, دوسرے دن بھی رکھا جا سکتا ہے, ساتویں دن رکھنا اولا ہے اور 7 دن کے بعد بھی رکھا جا سکتا ہے. البتہ 7 دن حلق کر کے وہ اس کے بال کے وزن کے بقدر کرنا, یہ بھی 7 دن کرنا سنت ہے, فرض یا واجب نہیں ہے. تو یہ چند مسائل سے عقیقے سے متعلق. اللہ تعالیٰ ان مسائل کو جاننے کے جان کر صحیح معنی میں ان مسائل کو جان کر شریعت اسلامیہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ.